نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس امت کو خیر امہ قرار دیا گیا ہے قرآن کریم میں، اور اس کا کام بتایا گیا ہے. کام یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف کرتی ہے اور نہی عن المنکر کرتی ہے، یعنی بھلائی کو اور خیر کو پھیلاتی ہے، برائی کو اور شر کو مٹاتی ہے. بھلائی کو زیادہ زیادہ پھیلانا، برائی کو زیادہ زیادہ روکنا، منع کرنا، یہ اس امت کا فریضہ ہے. اسی وجہ سے یہ امت خیر امہ ہے. جہاں جائے گی سچائی کو پھیلائے گی، جھوٹ کو روکے گی، اخلاص کو پھیلائے گی، نفاق کو مٹائے گی، محبت کو پھیلائے گی، آپس کے بغض کو مٹائے گی. غرض جتنی باتیں اللہ کو پیاری ہیں، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہیں، ان چیزوں کو زیادہ زیادہ پھیلاتی ہیں. آپ ہی غور کیجئے کہ ایک شخص وہ ہے جو پھول پھیلاتا ہے، خوشبو پھیلاتا ہے، جس مجلس میں جاتا ہے اس مجلس کو معطر کر دیتا ہے. اگر لوبان خوشبو کے پھول جگہ جگہ پر پیش کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو بدبو پھیلاتا ہے. دنیا میں کتنا بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان. ایک کی وجہ سے دماغ معطر ہوتے چلے جاتے ہیں، فرحت پھیلتی چلی جاتی ہے، دوسرے کی وجہ سے طبیعتیں مقدر ہوتی جاتی ہیں، قلوب پر میل آتا ہے، پریشانی بڑھتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خیر کو پھیلانے کے لیے، اور یہ ذمہ داری امت کے سر عائد فرما گئے. امت نے اس کام کو کیا، انجام دیا، سب دنیا پر چھا گئی امت. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو. روئے زمین پر کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاننے والے موجود نہ ہوں. کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، باقی جانتے سب کے سب ہیں. اسی کام کے واسطے حضرت مولانا احمد الیاس صاحب نور اللہ مقدہ نے سب سے پہلے میوات کے علاقے کو انتخاب فرمایا. میوات کا علاقہ دہلی کے قرب و جوار میں دور تک چلا گیا. اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر جہالت تھی، عرب کے جاہلیت کو بھی مات کر رکھا تھا. میں خود اس علاقوں میں گیا ہوں، جگہ جگہ جا کر دیکھا ہے. کیفیت یہ تھی، سروں پہ چوٹی رکھی ہوئی ہے، گنگا داس اور جمنا داس نام ہے، گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، کہیں کوئی کلمہ جاننے والا نہیں، نماز تو بعد کی چیز ہے. اور اس قوم میں ایک دھوس کہلاتی ہے، بہت بڑا نقارہ ہوتا ہے. ایک بستی میں وہ نقارہ رکھا ہوا ہے. جب کوئی عالمگیر جنگ کرنا ہوتی تھی ان کو، تو ایک جگہ پر وہ نقارہ بجایا جاتا تھا جس کی آواز پانچ کوس تک جاتی تھی. پانچ کوس کی دوری پر ایک دوسرا نقارہ رکھا ہوا تھا، اس کی آواز کو سن کر وہ نقارہ بجاتا، پھر وہ اس کی آواز جاتی پانچ کوس تک. اور اس طریقے سے تمام علاقے میوات میں وہ آواز پھیل جاتی تھی. یہ ایک نفیر عام کی صورت تھی. جس شخص کے پاس جو اوزار ہوں، چاقو، لاٹھی، کلہاڑی، چھڑا، بلم لے کر نکل آتے تھے اور لڑائیاں ہوتی تھی. انگریز نے ہر چند چاہا کہ وہاں امن قائم ہو، وہاں کے لوگ انسانیت سیکھیں، اس کے واسطے سخت سے سخت حاکم مقرر کیے وہاں، جنہوں نے مجرموں کو سخت سزائیں دی. چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، دوسری کی عورت کو لے بھاگنا، ان کی آنکھ کو جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، بہت معمولی چیز، کھیل تھا. یہ کیفیت تھی. ایسے علاقے کو اختیار کیا ہے اس تبلیغی کام کے واسطے ابتداء. ایک بستی کے آدمی کو نماز پڑھنا سکھائی، اس نے نماز پڑھی تو دوسرے لوگ جمع ہو گئے، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے بلاتے تھے کہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا، कोई जिन भूत का ऐसा इस पर जो आंधा सीधा हो रहा है, ये कैफियत उन लोगों की थी। एक बस्ती में जाने पर मालूम हुआ कि बस्ती सारी मुसलमानों की, और उसके करीब दूसरी बस्ती वो सब गैर मुस्लिमों की। मुसलमान से पूछा कि भाई तुम में और उनमें क्या फ़र्क है, क्योंकि खुदा के पैगाम से, कुरान से, नमाज से तुम भी नावाकिफ, वो भी नावाकिफ, जिना, बदकारी, चोरी सब तुम्हारे यहाँ भी होती, उनके यहाँ भी होती, कोई काम इस्लाम का तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क है कि तुम मुसलमान कहलाते हो और वो गैर मुस्लिम कहलाते हैं। तो उसने साफ साफ बताया कि हमारा निकाह काजी पढ़ता है, उनका निकाह पंडित पढ़ता है, इतना फर्क है। एक जगह जाना हुआ कि वहाँ मस्जिद तो बनी हुई थी पुराने ज़माने की, कई सौ बरस पहले की, मगर उसमें बकरियाँ बैठती थी, बकरियों की मेंगनियों का ढेर था, कोई अजान कहने वाला, नमाज पढ़ने वाला नहीं था। उस मस्जिद को जाकर साफ किया, मेंगनियाँ निकाली, अजान कही, लोग इकट्ठे हो गए कि क्या हो रहा है, किस्म किस्म की बदगुमानी उनमें पैदा होनी शुरू हुई। कोई कहता था कि सरकारी आदमी जासूस हैं, कोई कहता था फितना बर्पा करने के लिए आए हैं। वैसे थाने में इत्तला की, पुलिस आ गई, ये सब चीज़ें तुरान पेश आई हैं उन लोगों। एक मियाजी होता था किसी किसी गांव में, जिसके पास एक छुरी रखी हुई है कई सौ साल से पड़ी हुई। जब ज़िबा करने का वक्त आता है तो मियाँ जी के पास लाते हैं, मियाँ जी उस छुरी से ज़िबा करता है। वो बिस्मिल्लाह अल्लाह को पढ़ना नहीं जानता, बल्कि वो छुरी पड़ी हुई है उसके ज़रिए से ज़िबा करता। ये किए फिर गैर अजीब हालात थे वहाँ के। हज़रत मौलाना इलियास साहब नज़रुल्लाह मरकज़हू ने उस इलाके को इंतखाब किया इस खिदमत के लिए, तजुर्बे के वास्ते, कि ऐसे इलाके में, ऐसे अखड़े इलाके में काम करने की ज़रूरत है जहाँ इल्म नहीं, अमल नहीं, अखलाक नहीं, कोई चीज़ नहीं। वहाँ जो शुरू किया, शुरू शुरू में दुश्वारियाँ भी पेश आई, सख्त से सख्त दुश्वारियाँ भी हुई। एक गांव में तशरीफ ले गए, लोगों ने कहा कि फलां शख्स चौधरी है, अपने मकान के सामने बैठता है, अगर वो इस काम के लिए खड़ा हो जाए तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। उसके पास गए, जाकर के पास बैठे, वो सिराने बैठा हुआ हज़रत मौलाना पैती बैठे, और बैठ कर उससे बात करते रहे। बात करते करते ज़रा उसकी ठोड़ी की तरफ को हाथ बढ़ाया उसे मानूस करने के लिए, उसे गुस्सा आया। दूसरी मरतबा फिर इस तरह से हाथ बढ़ाया तो उसने कहा, मेरी दाढ़ी में हाथ बढ़ाता तो लाठी मार दूंगा। मौलाना ने फौरन पैर पकड़ लिए उसके और फरमाया कि अब तो लाठी नहीं मारेगा, अब तो खुश है। इस तरीके पर उन लोगों को मानूस किया है। वो लाठी मारने का इरादा करता है, हजरत मौलाना उसके पैर पकड़ लेते। अगर ऐसे इलाके में काम किया उनको, ये तो आप हजरात क्या नाम पड़ गया तबलीग का, उन्होंने तबलीग नाम नहीं रखा था, उन्होंने कहा दीन सीखना, दीन सीखने के लिए चलो, क्योंकि सदियों से वो लोग वहाँ आबाद थे और किसी ज़माने में उनके बड़े मुसलमान हुए थे, इस वजह से मुसलमान कहलाते थे, और कोई चीज़ इस्लाम और ईमान की बात उनमें नहीं थी। तो उन लोगों के दिलों में एक जज्बा पैदा किया कि दीन सीखने के वास्ते चलो। एक मियाजी उनके साथ हो गया, अव्वल तो मौलाना के यहाँ अपना जो मदरसा हुआ देहली निज़ामुद्दीन में, उसमें भी तालीम होती थी। तालीम की क्या सूरत थी, कुरान शरीफ नाज़ा पूरा पढ़ा देते थे और एक पारा या कम से कम पाव पारा हिफ्ज़ करा देते थे, और कुछ थोड़ा सा लिखना सिखा देते थे ताकि ख़त लिखने पढ़ने का काम आ जाए, उसके बाद छोड़ दिया जाओ अपना काम। ये उनकी यहाँ की तालीम थी इब्तदान दिल्ली निज़ामुद्दीन की। और बहुत ही गरीब लड़के, कोई लड़का काना है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, घर के किसी काम का नहीं, माँ बाप के ऊपर बाहर है, तो हजरत मौलाना जाते थे कि अच्छा भाई इसे हमें दे दो, उसे ला करके पढ़ाते थे, दीन सिखाते। देर तक ये सूरत जारी रही। एक मरतबा एक लड़का आया जवान, हाथ में कड़ा पहने हुए, हिंदुआना तरीके पर धोती बांधे हुए, दाढ़ी मुंडी हुई, तारुफ कराया तो मालूम हुआ वो मौलाना के मदरसे का पढ़ा हुआ है, किसी ज़माने में यहाँ पढ़ कर गया था। उसको देखकर बहुत सदमा हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि फो यहाँ इनके ऊपर इतनी मेहनत की जाती है और वहां जाके इनका यह हाल हो जाता है। फिर जहन मुंतकिल हुआ कि जब तक माहौल नहीं बदलेगा उस वक्त तक तालीम भी कारामद नहीं होनेगी। इस वास्ते कि बच्चा यहाँ अच्छे माहौल में रहता है, तालीम हासिल करके जाता है, वहां का माहौल खराब है, माँ बाप भाई बहन चचा मामू खाला ये सब किस्म गलत रास्ते पर हैं, लिहाजा वो भी जाके उनके अंदर जज्ब हो जाता है। इसलिए माहौल की तब्दील की जरूरत है। माहौल की तब्दील के वास्ते दीन सीखने के उन्वान पर यह काम शुरू किया, अपने अपने झोले में चने लिए और निकल जाओ 40 दिन के वास्ते। एक नियाजी उनके साथ है और जमात की जमात ये चल रही है 40 रोज के वास्ते। वो मियाजी पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा, कुरान शरीफ से पूरा पढ़ रखा है और कुछ थोड़ी सी उर्दू जानता है, नमाज जानता है। अब वो उन लोगों को, किसी को कलमा याद करा रहा है, किसी को अलहमद याद करा रहा है, किसी को तहियात याद करा रहा है, जैसी जैसी जिसकी हालत होती वो याद करता है। 40 रोज तक ये लोग तबलीग में रहे और इस 40 रोज के अंदर अंदर उन्होंने क्या किया, वजू करना सीख लिया, नमाज पढ़ना सीख लिया, अलहमद याद कर ली, कुलहुल्ला याद कर ली, दुरूद शरीफ याद कर लिया। इस 40 रोज की मुद्दत में उन्होंने जिना नहीं किया, उन्होंने शराब नहीं की, शराब नहीं पी, उन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने डाका नहीं डाला, उन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की। उन्होंने ये सीखा कि माँ बाप का अदब कैसे किया करते हैं, भाई बहन के हकूक क्या क्या हैं, मुसाफिरों के हकूक क्या क्या हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सीख ली। 40 रोज बाद जब ये जमात के लोग वापस आए हैं, इन्होंने आकर सब्र सुकून के साथ जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि इस बात की कोशिश की कि जो कुछ 40 दिन में सीखा है इसको दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों को सिखाएं, दूसरों को तरगीब दें। और हर शख्स इनको देख देख कर सोचता कि वाकई तो बहुत अच्छे होकर आए, पहले जैसी बुरी आदत थी वो आदत इनके अंदर नहीं रही। माँ बाप से पहले लड़ा करते थे, अब माँ बाप की खिदमत करते हैं। पहले चाहते थे कि मोहल्ले वालों का माल लूट लें, अब चाहते हैं कि गरीबों की हमदर्दी करें, मदद करें। पहले इस फिक्र में रहते थे कि चोरी कर ले, अब चोर से हिफाजत की फिक्र में रहते हैं। कितना बड़ा तगैयर हुआ इनकी जिंदगी में। तो दूसरी जमात निकली, तीसरी निकली, और कुछ रोज बाद फिर ये जो पहली मरतबा निकले थे 40 रोज के लिए, ये भी निकले। गरज यही सिलसिला ऐसा हुआ कि आम तौर पर जारी किया। और हजरत मौलाना ने यह फरमाया कि देखो, जहां जहां बुजुर्ग मशायख हैं, उलमा हैं, वहां जाओ और उनसे हरगिज मत कहो कि आप भी तबलीग के लिए हमारे साथ बाहर चलिए। उन हजरात ने जो मशागिल इख्तियार किए हैं तज़किया बातिन के या तदरीस और तालीम के, कोई हदीस पढ़ा रहा है, कोई फिक्र पढ़ा रहा है, कोई तफसीर पढ़ा रहा है, उन हजरात ने पूरे दलायल की रोशनी में उसको इंतखाब किया है। उनसे ये मत कहो कि आप अपनी दीनी खिदमत छोड़ दें, बल्कि उनसे ये कहो कि हजरत जी काम बहुत बड़ा है और हम लोग नाअहल हैं, हमारे अंदर सलाहियत नहीं, आप दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला काम को सही तरीके पर चलाए, हमारी नाअहलियत की वजह से काम खराब ना हो जाए, हमें इसका डर रहता है, ये दुआ उनसे करो। चुनाचे ये होता था, जगह जगह जाते थे ये लोग। और फिर इसका इतना रिवाज हुआ, इतना रिवाज हुआ कि उन लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं चिल्ले के लिए। यहाँ तो बहुत देर होती है तश्कील करने में, नाम लिखाया जाता है, बार बार कहा जाता है, कोई साहब उठते हैं थोड़ी सी हिम्मत करके, कोई झुंझला कर, कोई किसी तरीके से, मगर वहाँ नहीं, वहाँ बहुत आसान निकल जाते। और फिर उन लोगों के दरमियान में क्या इंकलाब हुआ, इतना बड़ा फर्क हुआ कि एक शख्स जिसने चोरी की, थानेदार ने उसको पकड़ा, पकड़कर जेल में डाला, पूछा कि तू तबलीगी जमात में जाता है कि नहीं जाता, उसने कहा नहीं मैं नहीं जाया करता, उसकी पिटाई की और पिटाई करके इस शर्त पर छोड़ा कि तबलीगी जमात में जा और चिल्ला दे। थानेदार गैर मुस्लिम, वो जानता है कि जो लोग तबलीगी जमात में जाते हैं चिल्ला देते हैं, चोरी उनकी छूट जाती है, बद अखलाकी छूट जाती है, उनके अंदर बड़ा तगैयर पैदा हो जाता है। कितने ताज्जुब का, हैरत का मकाम है कि गैर मुस्लिम इससे इतना असर लेते हैं और मुसलमान इसके तरह मुतवज्जो हो तो कितना बड़ा फायदा हो। एक मरतबा ऐसा हुआ कि दो आदमी دونوں کے دونوں تبلیغ میں جانے والے ان کے درمیان لڑائی ہو گئی. شیطان تو ہر جگہ لگا ہوا ہے, یہ تھوڑا ہی کہ تبلیغ والوں کو چھوڑ دے گا, بالکل نہیں, وہ کسی وقت نہیں بخشنے گا, وہ تو مرتے وقت تک ساتھ رہے گا. اس واسطے لڑائی ہوئی, ایک نے دوسرے کے گھوسا مارا منہ پہ جس سے اس کا دانت ٹوٹ گیا. بس دانت ٹوٹتے ہی فوراً اس گھوسا مارنے والے کو خیال ہوا کہ افسوس میں تو تبلیغ میں چلا دے چکا ہوں, جماعت میں گیا تھا, بڑی خطا ہو گئی میرے سے. اب بڑا پریشان آیا اپنے میاں جی کے پاس, میاں جی لڑائی میں دانت ٹوٹ گیا میرے ہاتھ سے دوسرے کا, بتاؤ اس کی کیا سزا, قرآن میں دیکھ کے بتا. میاں جی نے قرآن کا مطالعہ کیا, اس میں پڑھا وسن بسن, دانت کے بدلے دانت, قرآن میں آیا میں دانت کے بدلے دانت. کہ بہت اچھا, لیٹ گیا سامنے اور جس کا دانت ٹوٹا تھا اس سے کہا بھائی تو توڑ لے میرا دانت, جس طرح تجھ سے ہو سکے توڑ لے, میری طرف سے اجازت ہے. وہ آیا اور آ کے اس کے سینے پہ بیٹھا, اس کے دانت کو پکڑ کے زور سے ہلایا, مگر دانت مضبوط تھا اس سے نہیں ٹوٹا. وہ سینے پہ بیٹھا بیٹھا پوچھتا ہے میاں جی معاف کرنا کیسا, قرآن میں آیا ان تعفو اقرب وان تعفو خیر لکم. میاں جی نے کہا معاف کرنا اعلیٰ بات, اچھی بات, میں نے معاف کر دی. تو یہ انقلاب, تباہی میں انقلاب ہونا معمولی انقلاب نہیں, بہت بڑی چیز ہے. جن لوگوں کی زندگی اس طرح سے گزری سارے ملک کا ماحول یہ ہو, وہ لوگ یہاں تک پہنچ جائیں کہ اگر ایک غلطی سے کسی وقتی جذبے وقتی دائیے کی وجہ سے غلطی سرزد ہو گئی اور دانت ٹوٹ گیا, فوراً انتقام دینے کو تیار, اور جو کچھ وہ فیصلہ کر دے اس کے واسطے آمادہ. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کام میں حصہ لیں, اور حصہ لینے کے لیے یہی صورت ہے کہ اس کام کی اہمیت کو دیکھیں. حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تبلیغ کے واسطے نکلو تو پہلے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے یہ سوچ لو کہ یہ کام اتنا اہم اور عظیم الشان کام ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کام کے لیے 124,000 پیغمبر بھیجے. یہ کام ایسا کام ہے, معمولی کام نہیں, یہ نہیں کہ دو پیسے کا کوئی سودا خریدنے کے لیے جا رہے, ایسا کام نہیں, تفریح کے لیے جا رہے ایسا کام نہیں, بلکہ اس کام کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے, اور انہوں نے بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی, بعضے پیغمبروں کو آرے سے چیرا گیا ہے, بعضوں کو آگ میں ڈالا گیا ہے, بعضوں کو قتل کیا گیا ہے, انبیاء علیہ بعضوں پر پتھر برسائے گئے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سب چیزیں پیش آ چکی. جب اس کام کو اٹھانا اور سنبھالنا ہے اور لے کر چلنا ہے تو اس کام کے جو پیش رو ہیں, مقتدا ہیں, ان کے حالات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر کیا گزری. لہذا اس کام کی اہمیت اور عظمت کو دل میں قائم کر کے نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست کر کے دعا کریں کہ اللہ ہم لوگ نااہل ہیں, ہمارے ایمانوں میں پختگی نہیں, ہمارے اخلاق میں پختگی نہیں, ہمارے اعمال میں پختگی نہیں, آج ہمارے اعمال اور اخلاق کی وجہ سے غیر مذہب والوں کو شرمندگی ہوتی. ارے یہ مسلمان تو بڑا اعلیٰ اخلاق کا ہوتا تھا, اعلیٰ کریکٹر ہوتا تھا اس کا, آج یہ کیا بات ہے. اعلیٰ کریکٹر کا تو حال یہ تھا کہ جنگ فارس کے وقت میں شہزادہ فارس جب گرفتار کر کے لایا گیا ہے, اس کے لیے سزائے قتل کی تجویز تھی, جب اس کو قتل کرنے کا وقت آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے کوئی آخری حسرت ہے, آخری خواہش ہے دنیا سے جانے سے پہلے کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. اس نے کہا مجھے توقع نہیں کہ آپ لوگ میری خواہش پوری کریں گے. کہ نہیں, پوچھ اسی واسطے رہے ہیں تم سے, بتاؤ کیا خواہش ہے. اس نے کہا مجھے پیاس لگ رہی, پانی پلا دو. اچھی بات ہے, ایک کٹورے میں پانی لائے. اس نے کہا اچھا وعدہ کر لو کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں گا اس وقت تک مجھے قتل نہیں کرو گے. اچھی بات, ہاں بھائی ہمارا وعدہ ہے. اس نے کہا کہ قسم کھا لو. اس کا قسم کھانے کی ضرورت نہیں, مسلمان کا قول ہی قسم ہے. یہ بات تھی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان کا قول ہی قسم ہے. جو مسلمان نے زبان سے بات کہہ لی وہی ایسی جیسی کہ قسم کھا لی, یہ اس کے کیریکٹر کا حال تھا. اتنا پختہ ہوتا ہے. آج تحریریں لکھائی جاتی ہیں, کوئی بینامہ کیا جاتا ہے تو اس کی تحریر لکھائی جاتی ہے, کوئی معاہدہ ہے, قرض کا معاملہ ہے, خیر تحریر لکھانے میں تو کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے, پختگی ہو رہا ہے. لیکن یہاں تو عدم اعتماد کی وجہ سے اسے جھوٹا سمجھتے ہیں, یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کل کو اس نے انکار کر دیا تو اس تحریر کے ذریعے سے ہم دعویٰ دائر کر سکیں گے. یہ ہوتا ہے. وہاں جب اس کے سامنے پانی لایا گیا تھا, اس نے پانی پھینک دیا زمین پہ اور کہا دیکھیے صاحب, آپ نے وعدہ کیا تھا جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں گا اس وقت مجھے قتل نہیں کر کرو گے, اب یہ پانی تو پینا ناممکن ہے, زمین پہ گر گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی گئی اور فرمایا کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, ہم دھوکہ نہیں کریں گے, آزاد کر دو. چھوڑ دیا اس کو. جب آزاد کر دیا تو آزاد ہونے کے بعد میں کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کلمہ پڑھتا ہے. اور پھر اس نے بتایا کہ میں اپنے دل سے تو مسلمان ہو چکا تھا بہت دیر پہلے, لیکن چونکہ میں گرفتار تھا اور میرے لیے سزا قتل تجویز تھی, مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے اسی حالت میں اپنے اسلام کا اظہار کیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ موت کے تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا, اس لیے میں چاہتا تھا کسی طرح سے تلوار سے آزادی مل جائے اس وقت اسلام کے اظہار کو. تو کریکٹر کا یہ حال تھا مسلمان کے کہ وہ دوسرے دھوکہ کرتے ہیں پڑے دھوکہ کو. ایک محدث بہت بڑے, ان کے یہاں کا حال یہ تھا کہ جس غلام کو دیکھتے کہ یہ غلام نماز زیادہ پڑھتا ہے اس کو آزاد کر دیتے. غلاموں کو معلوم ہو گئی یہ عادت, لمبے لمبے نمازیں پڑھنی شروع کر دی, غلاموں نے سارے صوفی بن گئے اور وہ آزاد کرتے ہیں. کسی نے اطلاع کی ان کو کہ یہ تو اس واسطے نماز زیادہ پڑھتے ہیں تاکہ آزاد ہو جائیں, تو فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کی خاطر ہمیں دھوکہ دے گا ہم اس کے دھوکے میں آ جائیں گے, کوئی حرج نہیں. یہ دھوکہ دیتے ہیں بہت اچھا, یہ جانے ہماری طرف سے آزاد آزاد کر دیتے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کے دور کا واقعہ, جب کوئی شخص ذمی مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کے جزیہ معاف کر دیتے تھے, محصول معاف, محصول جو حفاظت کے واسطے لیا جاتا تھا ان کی نگرانی کے لیے, وہ محصول معاف کر دیتے تھے جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا. ان کے عامل نے اطلاع کی کہ خزانہ خالی ہو گیا, لوگ ذمی کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں, جزیہ ان سے معاف ہو رہا ہے, اب آمدنی نہیں رہی خزانے میں. کیا زوردار جواب دیا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے, ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد بعث ہادیا لا جابیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ہادی بنا کر تاکہ ہدایت دیں, جابی روپیہ بٹورنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ روپیہ لوگوں سے بٹورے. اس واسطے جزیہ تو معاف ہو ہی جائے گا, چاہے کوئی شخص اپنی اسلام جانے میں صادق ہو یا نہ ہو وہ جانے, لیکن جزیہ معاف. اس واسطے بہت واقعات, ساری تاریخیں اکابر کی, مشائخ کی, سلاطین کی, خلفاء کی بھری ہوئی ہیں کہ مسلمان اپنے قول کا, اپنے فعل کا نہایت مختہ ہوتا تھا, اس کا کردار بہت اعلیٰ ہوتا تھا, اس کی مثال ملنی مشکل ہوتی تھی دوسری جگہ. تو اس کردار کو واپس لانے کے لیے, اس اعلیٰ کردار کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخیر دور میں یہ طریقہ جاری فرمایا جو بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہے. تجربہ ہے اس کا, مشاہدہ ہے. جس جگہ پر یہ حال تھا کہ لوگ نماز نہیں جانتے تھے, کلمہ نہیں جانتے تھے, 25 برس تک محنت کی اور جاں کاہ محنت کی, گرمی کے زمانے میں پیدل چلے دھوپ میں, اور سردی کے زمانے میں بھی سفر کیا, برسات کے زمانے میں بھی سفر کیا, غرض یہ کہ بہت ہی پریشانیاں اٹھائی, لیکن ہر پریشانی خندہ پیشانی کے ساتھ میں برداشت کی. ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر چڑھنا ہوا, شام کے وقت جب وہاں پہنچے ہیں, ایک صاحب سے کہا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ماموں دیکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پہاڑ چڑھے دین کی خاطر, आज एक पहाड़ चढ़ने की सुन्नत अदा हुई है तुझसे, ये कितना बड़ा मुबारक दिन है। ये हजरत इस बात पर खुश होते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने का मौका आया। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब दियोबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने रात भर नमाज पढ़ी रमजान में, मामूल था रात भर खड़े होकर कुरान पाक सुना करते थे। पैरों पे वर्म आ गया, पिल्लों पे वर्म आ गया, उसको चेहरे पे इतनी बशाशत, बहुत खुश कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पर भी वर्म आया था, आज अल्लाह ने हमें भी सुन्नत के अदा करने की तौफीक मरहमत फरमाई। उस वक्त जो हजरात की खुशी का जरिया होता था, खुश करने वाली चीज होती थी, वो ये होती थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत जिंदा हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमें अमल करने का शौक पैदा हुआ, तौफीक अता हुई, अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है। इसलिए दीन की खातिर मशक्कतें बर्दाश्त की, 25 बरस तक मेहनत की और हर जगह पर अपना मुबल्ले छोड़ा, हर जगह पर मकतब कायम किया और उन मकातिब ने मुदरसिन की तनख्वाह अपने पास से दी, गांव वालों से नहीं मांगी, चंदा नहीं किया उनसे, अपने पास से उनकी तनख्वाहें दी। 25 बरस के बाद फिर जाना हुआ, पांच पांच कोस के इलाके के जो देहात थे उनका एक इलाका बनाकर पंचकोसा तजवीज कर दिया। एक जगह पहुंचे हैं, दरिया फरमाया कि भाई बतलाओ इस पंचकोसे में क्या काम हुआ 25 बरस में। वहां जो शख्स मुस्तकिल मुबल्लिग मौजूद, उसने बतलाया कि हजरत हमारे इस पांच कोस के इलाके में 3 या 4 आदमी ऐसे हैं जो तहज्जुद के पाबंद नहीं, बाकी सब तहज्जुद के पाबंद हैं, जहां नमाज से नावाकिफ थे वहां इस मेहनत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनकलाब फरमाया कि 3 या 4 आदमी सिर्फ ऐसे हैं जो तहज्जुद के पाबंद हैं, बाकी सब तहज्जुद के पाबंद हैं। एक जगह पहुंचे वहां बतलाया कि 4-5 आदमी ऐसे हैं जो जमात के पाबंद नहीं, वरना सब के सब जमात से नमाज पढ़ने के पाबंद हैं। एक पंचकोसे में जहां सख्त ही लड़ाई फुटावल रहती थी, किसी ने किसी का हाथ तोड़ दिया, मारकर सर तोड़ दिया, ये चीज रात दिन रहती थी, वहां दरियाफ्त किया बतलाया कि इस पांच कोस के इलाके में कोई 2 मुसलमान ऐसे नहीं कि जिनके दरमियान आपस में लड़ाई और अदावत हो, सबके सब भाई भाई मिलकर रहते। कितना बड़ा इंकलाब है, तबाही का इंकलाब हो जाना ये बड़ी चीज है। इसीलिए मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आज का जिहाद सबसे बड़ा जिहाद ये है कि जिस दिल में दीन की कदर नहीं उसके अंदर दीन की कदर पैदा कर दी जाए, दीन की तलब पैदा कर दी जाए। जब दीन की तलब होगी तो आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ आलिया को भी तलाश करेगा, आपके अखलाक जमीला को देखेगा, आपकी तमाम पाकीज़ा जिंदगी का मुताला करेगा, हर बात में लोगों से पूछेगा कि इसमें सुन्नत तरीका क्या है, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है, अपनी जिंदगी को आजाद नहीं रखेगा बल्कि पाबंद बना देगा, जबकि दीन की तलब होगी। अगर दीन की तलब नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। ये आप जानते हैं कि इस तबलीग में तकरीरें असल नहीं, तकरीर जो की जाती है वो कुछ लच्छेदार तकरीर नहीं होती, तकरीरों की जरूरत भी नहीं, वो तो सिर्फ लोगों को आमादा करने का जरिया है। असल मकसूद तो काम है और अमल है, उस काम और अमल को इख्तियार करना ये मकसूद है, उसी के जरिए से होता है जो कुछ होता है। तकरीर तो महज आमादा करने के का एक जरिया है। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि देखो जब तबलीग के लिए चलो तो 2 रकत नमाज पढ़कर खुदा के सामने अपने गुनाहों से तौबा करके पूरे इस्तिग़फ़ार के साथ और ये तसव्वुर करते हुए कि अल्लाह पाक ने इस काम के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा, आज ये काम हम जैसे नाअहल और नाकारा लोगों के सपोर्ट किया, ए अल्लाह इसको खराब होने से बचा, या अल्लाह हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से ये बेतासीर ना हो जाए, ये तसव्वुर करके चलो और हल्की हल्की आवाज से जिक्र में मशगूल रहो, सुभानअल्लाह, अल्लाह पाक है हर आयत से, अल्हम्दुलिल्लाह हर खूबी अल्लाह के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह हुक्म मानने के काबिल सिर्फ अल्लाह की पाक रात है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इससे भी बुलंद है, बाला है, खास कर लजे अल्लाहु अकबर को आहिस्ता आहिस्ता कहते हुए जाओ। یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بے تاثیر نہ ہو جائے. یہ تصور کر کے چلو اور ہلکی ہلکی آواز سے ذکر میں مشغول ہو. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے ہر عیب سے, الحمدللہ ہر خوبی اللہ کے لیے ہے, لا الہ الا اللہ حکم ماننے کے قابل صرف اللہ کی پاک ذات ہے, اللہ اکبر اللہ اس سے بھی بلند ہے, بالا ہے. خاص کر لذی اللہ اکبر کو آہستہ آہستہ کہتے ہوئے جاؤ, اور جہاں کسی بھائی سے ملاقات ہو اس کے آس پاس کھڑے ہو جاؤ, اور ہر شخص اپنے قلب سے اور اپنے زبان سے ذکر میں مشغول رہے, دھیان اللہ کی طرف رہے. اس فضا میں معاصی بھرے ہوئے ہیں, ظلمت بھری ہوئی ہے, دلالت و جہالت بھری ہوئی ہے. اللہ کے ذکر سے اس فضا کو منور کرو, معطر کرو, تاکہ وہ جہالت دور ہو, اللہ کی رحمت قریب ہو. آہستہ آہستہ کلمات پڑھتے رہو, ایک شخص متوجہ کلام ہو اور وہ یہ سوچے کہ یا اللہ کسی طرح سے ایسا ہو کہ بغیر میرے کہے خود بخود اس بھائی کے جی کے اندر یہ بات آ جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں, تیرے دین کو اس تک پہنچانا چاہتا ہوں, یہ بات اس کے عقل میں تو خود ڈال دے, مجھے کہنے کی نوبت نہ آئے. اور پھر یہ سوچے کہ اگر کوئی اور شخص اس کو کہہ دے تو زیادہ اچھا ہے بجائے میرے کہنے کے. پھر کہے اس سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں, یہ سمجھتے ہوئے کہ میں گنہگار ہوں, بہت زیادہ گنہگار ہوں. اگر وہ شخص چھوٹا ہے تو یوں سمجھے کہ یہ تو اس کی عمر ہی کیا ہے, ابھی اس نے گناہ کہاں کیے, بہت کم گناہ کیے ہوں گے, میری عمر زیادہ ہے, میری داڑھی سفید ہو گئی گناہ کرتے کرتے, میرا منہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بات کہہ سکوں, دین کی دعوت دے سکوں. اور اگر وہ عمر میں بڑا ہے تو سوچے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی, اللہ کو زیادہ یاد کیا ہوگا, زیادہ عمر گزری اس کی, میں کس منہ سے کہوں. اپنے اندر پوری پوری ندامت کا احساس کر کے پھر اس سے عرض کرے, اس کے ادب و احترام کو محفوظ رکھتے ہوئے کہ بھائی کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے, میں اپنا کلمہ آپ کو سناتا ہوں, آپ میرا کلمہ سن لیں, اگر اس میں کوئی کوتاہی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کر دیں, آپ میرے گواہ بن جائیں اور پھر میں آپ اپنا کلمہ سنا دیں تاکہ میں آپ کا گواہ بن جاؤں. ہم دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دو بھائی ہیں, آپس میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر حق ہوتا ہے, اس واسطے کلمہ پڑھنے سے گواہ بن جائیں گے ایک دوسرے کے, اور آپ ہمارے ساتھ فلاں مسجد میں آج نماز پڑھ لیں, گشت کے لیے چل رہے ہیں اپنے بھائیوں کی خوشامد کرنے کے لیے نماز کے واسطے, آپ کے پاس وقت ہو موقع ہو ذرا آپ بھی مہربانی کر کے تشریف لے آئیں, لے جائیں ان کو بلا لیں, اس طریقے پر اس سے بات کریں. اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے بہت خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے, تو نے اس بندے میں کتنی خوبی رکھی ہے کہ ایک مرتبہ اس کے سامنے یہ دعوت پیش کی گئی اس نے قبول کر لی. اور اگر وہ ناخوشی کا اظہار کرے, قبول نہ کرے, تو یہ سوچیں کہ میرے اندر کھوٹ ہے, میرے اندر خرابی ہے, ورنہ تو یہ دعوت کو ضرور قبول کر لیتا. اسی طریقے پر کام کریں, اور جس بستی میں جائیں وہاں اگر جماعت کا استقبال ہو, لوگ خوشی کے ساتھ آ جائیں, ٹھہرنے کا انتظام بھی کریں, آپ کی تعلیم میں بھی شرکت کریں, گشت میں بھی شریک ہوں, جماعت بھی بن جائے, باہر نکلنے کا بھی موقع مل جائے, تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ ہمارا کام ہو گیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ سمجھ لیا کہ ہمارا کام ہو گیا, ہمارا مقصد حاصل ہو گیا, تو اندیشہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جب حاضری ہوگی, حساب کتاب ہوگا, وہاں آپ اگر اس کا وہاں آپ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے دنیا میں وہ کام کیا تو وہ تو مقصد وہیں حاصل ہو گیا, تو ہم سے کیا چاہتے ہو. اس وجہ سے یوں نہ سمجھے کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا, ہمارا مقصد تو اس دنیا میں حاصل ہوتا ہی نہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر قدم پر, ہر بول پر, ہر سانس پر اللہ کی خوشنودی ہم کو نصیب ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ عامرہ سے ہمیں کچھ ملے. ہمارا مقصد تو وہ ہے. اس دنیا میں جو کچھ آتا ہوتا ہے تو انعام وجیز ہے, مختصر سا انعام ہے جو اس دنیا میں مل جاتا ہے, ورنہ حقیقت میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی انعامات کو संभालने की ताकत नहीं, ये दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए यूं न सोचे कि हमारा मकसद हो गया, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इन भाइयों के दिलों के अंदर वो सलाहियत अदा फरमा रखी कि उन्होंने इस दावत को कबूल किया, वो आमादा हो गए। ए अल्लाह इनको खड़ा कर दे, ये भी दीन के काम के लिए बढ़े। और अगर वो कबूल न करें और दावत की जमात की तश्कील न हो पाए, वहां इस्तकबाल न हो, तो उनसे मलूल न हो, रंजीदा न हो, यूं न समझें कि हम नाकाम रहे, जमात कामयाब नहीं हुई। देखो जमात तो हर वक्त कामयाब है, इसके तो नाकाम होने का सवाल ही कुछ नहीं। इस वास्ते कि इसका काम क्या है जिसकी याबी कहा जाता है कामयाब काम है, वो काम क्या है? वो काम है अल्लाह की खुशनुदी। लिहाजा ये सोचते हुए कि अल्लाह के दरबार आली से हमें कुछ मिलेगा, इस सोचते हुए कदम बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे आगे बढ़ता चला जाएगा, हिम्मत बुलंद होती चली जाएगी। ये ना सोचें कि हम नाकाम हुए और नाकाम होकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं। देखिए मनवाना तो पैगंबरों की भी जिम्मेदारी नहीं है, मनवाना तो सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है, वो जिसको चाहेंगे मनवा देंगे, नहीं चाहेंगे नहीं मनवाएंगे। पैगंबरों के जिम्मे भी मनवाना नहीं, बल्कि काम बताना, राह पर लगाना, कोशिश करना, खुशामद करना, लोगों को आमादा करना, ये है। इस काम में लगे रहना चाहिए, जो शख्स इस काम में लगा रहेगा वो कामयाब है, चाहे उसकी कोशिश से किसी एक जगह भी जमात ना बनी हो, चाहे उसकी कोशिश से एक आदमी भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ना आया हो, लेकिन वो कामयाब है। हदीस पाक में आता है जब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जन्नत में दाखिला होगा और अंबिया अलैहिस्सलाम जन्नत में आएंगे, कोई पैगंबर ऐसे होंगे कि जिनके साथ 10 आदमी, किसी के साथ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बाज़े पैगंबर ऐसे कि उनके साथ एक आदमी, क्या मतलब कि सारी जिंदगी भर उन्होंने अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया लेकिन एक से सुन पर ईमान लाया है फकत, लेकिन उनकी पैगंबरी में कोई फर्क नहीं। जिस तरह से पैगंबर थे उसी तरह से हैं, उनसे ये मुतालबा नहीं होगा कि लोगों ने क्यों नहीं मानी तुम्हारी बात, वहां तो ये मुतालबा होगा कि तुमने कितनी पहुंचाई, कितनी मेहनत की इस रास्ते में, कितनी जद्दोजहद की, कितना सर खपाया, वहां तो ये सवाल होगा। बाले पैगंबर ऐसे होंगे कि उनके साथ एक भी आदमी नहीं, एक जमात की तरह उनको पैगंबर बनाकर भेजा गया और उन्होंने जिंदगी भर कोशिश की और जिंदगी भर कोशिश करने पर भी एक आदमी भी उन पर ईमान नहीं लाया, लेकिन उनके पैगंबरी में कोई फर्क नहीं। आप देखिए एक बैंक है सरकारी, उसकी हिफाजत के लिए सिपाही खड़ा हुआ है बंदूक संगीन लिए हुए ताकि चोर को पकड़े, वो पहरा दे रहा है, उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है बस औकात के एक भी सिपाही को नहीं पकड़ा। क्या उसकी मुलाजमत में कमी है? उसकी मुलाजमत में कमी नहीं है, वो तो बिल्कुल बदस्तूर उसी तरीके पर तनख्वाह पाने का मुस्तहिक है जबकि अपनी जगह पर वो खड़ा हुआ ड्यूटी दे रहा है। यहां तक कि अगर डाकू आ भी गए, उन्होंने आकर उस सिपाही को पकड़ लिया, बांध दिया और कत्ल भी कर दिया, तो भी वो मुजरिम नहीं, इसलिए कि अब उसने अपनी कोशिश पूरी कर दी। उसके सिर्फ उससे तो मुतालबा सिर्फ यही है कि तुमने कितनी कोशिश पूरी की है, उस कोशिश को सामने लाया जाए, उस कोशिश पर अजर मुरतब होता है। हक ताला की तरफ से जो दारुदेहिश है वो बंदे के नियत और उसके अमल के मुताबिक है, इखलास के साथ जिस कदर भी ज्यादा जद्दोजहद करेगा उस वक्त उसी पर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा मुरतब होगी। और अगर किसी शख्स ने ये सोचा कि इस दुनिया में मेरी कोशिश से कोई नतीजा नहीं निकलता तो हिम्मत हार के बैठ जाएगा, हिम्मत हार के बैठ जाएगा तो किसी का क्या बिगाड़ेगा। अपने लिए जो उसने एक रास्ता साफ किया था, मेहनत करना शुरू की थी, हक ताला की खुशनुदी को हासिल करना शुरू किया था, उस रास्ते को उसने रोक दिया, बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, किसी का क्या बिगड़ा। ये याद रहे कि अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं, हम मोहताज हैं अल्लाह के दीन के। अगर हदीस पाक में आता है अगर सारी दुनिया काफिर हो जाए तो भी अल्लाह ताला की खुदाई में कोई फर्क नहीं आता, अगर सारी के सारे मखलूक ईमान ले आए तो भी अल्लाह ताला की बड़ाई में कोई फर्क नहीं आता। अल्लाह ताला तो अपनी जगह पर ऐसे बुलंद बाला है कि वहां पस्ती का नाम और निशान नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, वहां कमी का क्या सवाल। तो यूं ना समझे कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, لوگوں پہ جا کر اپنا احسان جتانا شروع کر دیں کہ بھائی ہم بھی تجارت والے ہیں، ہم بھی کاروبار والے ہیں، ہمارے پاس بھی بیوی بچے ہیں، ہم بھی اپنا گھر چھوڑ کر آئے، تم بھی آؤ، آخر اتنی پریشانی میں ہم آئے، تم خود سو، یہ اپنا احسان نہ جتائیں ان لوگوں پر، بلکہ ان لوگوں کی خوشامد کریں، حق تعالیٰ کا فضل سمجھیں کہ اس نے ان سارے بکھیڑوں سے آپ کو نکال کر اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. جتنی جتنی اس کو توفیق ہو جائے اتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے. یہ نہ سوچے کہ میں دوسروں پر اپنا احسان جتاؤں، اس احسان جتانے کے ثمرات اور نتائج خراب نکلتے ہیں. اپنی طبیعت میں بڑائی پیدا ہوتی ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے، یہ بڑائی تباہی تباہ کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے. جہاں اپنی بڑائی طبیعت میں پیدا ہو گئی کہ میں بڑا عالم ہوں، میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، اور یہ لوگ چھوٹے ہیں، یہ دین سے ناواقف ہیں، دین نہیں جانتے، یہ چیز اگر پیدا ہو گئی طبیعت میں جس کی وجہ سے مسلمان بھائیوں کی حقارت پیدا ہونے لگی، نہایت خطرناک چیز ہے. اسی واسطے تبلیغ کے نمبروں میں ایک نمبر ہے اقرام مسلم کا. کوئی شخص کتنا ہی گنہگار سے گنہگار ہو، دین سے ناواقف ہو، لیکن اللہ کا مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ خیرخواہی کی جائے، خیرخواہی کی جائے. یہ نہیں کہ وہ دیندار ہو تو اس کے ساتھ خیرخواہی کی جائے. حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. چاہے لوگ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے لوگ دیندار ہو چاہے بددین ہو، ان کو نفع پہنچانا چاہیے، بلکہ ہر مخلوق کو نفع پہنچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچانے میں یہ نہیں سوچ خیال فرماتے، انتخاب فرماتے کہ مسلمان ہے اس کو نفع پہنچایا جائے، یہ غیر مسلم ہے اس کو نفع نہ پہنچایا جائے. اس دنیا میں نفع اٹھانے والے سب ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے رب ہیں. چھوٹی سی چیونٹی بھی اس کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزے دیتے ہیں، اس پر بھی رحم فرماتے ہیں، کتے سور پر بھی رحم فرماتے ہیں، انسان اور جن پر بھی رحم فرماتے ہیں، بددین اور دیندار پر بھی رحم فرماتے ہیں، ان پڑھ اور پڑھے ہوئے پر بھی رحم فرماتے ہیں. تو انسان جب اللہ کا خلیفہ ہے تو اس کو بھی سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. باقی جس شخص کے اندر دیگر اوصاف عالیہ موجود ہیں وہ زیادہ تعظیم کا مستحق ہے، اس کے تعظیم اس کے حیثیت کے موافق کرنی چاہیے، لیکن رحم کا معاملہ اور خیر خواہی کا معاملہ اس سب کے ساتھ کرنا چاہیے، اس میں انتخاب کرنا چننا نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یامن جارہ بواقہ، تم میں کوئی شخص ایماندار کہلانے کے مستحق نہیں جب تک اس کے پڑوسی کو اس سے پورا امن نہ مل جائے. اگر پڑوسی ڈرتا رہا ہے کہ جانے میرا پڑوسی کس وقت مجھ پہ غضب ڈھا دے گا، کس وقت میری دیوار گرا دے گا، کس وقت کیا نقصان پہنچا دے گا، یہ بات نہیں ہونا چاہیے. اس وقت اور پڑوسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا لحاظ کرنا ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، جب ان کے یہاں کوئی اچھی چیز پکتی تھی تو ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے جب تک کوئی یہودی کے یہاں نہیں بھیج دی جائے گی بطور تحفے کے، اس وقت تک میرے بچے اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتے، گھر والوں کو کھانے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ پڑوسی کا حق بہت زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے اتنی وصیت کی پڑوسی کے حقوق کی، اتنی وصیت کی کہ یوں خیال ہونے لگا کہ شاید یہ اس کو میراث میں بھی شریک کریں گے. تو پڑوس کے لیے کوئی قید نہیں کہ مسلم ہو دیندار ہو، بلکہ ہر ایک کے ساتھ حق ہے. پڑوسی کا حق مستقل ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. مسافر کا حق مستقل ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. بڑی عمر والے کا حق مستقل ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے یہ تمام زندگی کے شعبوں کو حاوی ہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق تفصیلات موجود نہ ہوں. اور یہ چھ نمبر مقرر کیے گئے ہیں، یوں نہ سمجھنا کہ یہ چھ نمبر یہی دین ہے سارا، نہیں، اس کے اندر جامعیت ہے ان چھ نمبروں میں، اور ان چھ نمبروں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، ہر چیز کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. تبلیغی نصاب جو پڑھایا جاتا ہے وہ اسی واسطے پڑھایا جاتا ہے کہ ان چھ نمبروں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ وہ راستہ کھلتا چلا جائے، وہ چیزیں سمجھ کی میں نے یہ حرکت کی یہ حرکت کی, کبھی دین کا خیال نہیں آیا. اب تلیر میں چلنے کے لیے نکلا ہوں تو یاد آتا ہے کہ ہو میں نے فلاں کام بھی کیا تھا, فلاں حرکت بھی مجھ سے ہوئی تھی, اس کا بدل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, میرا نکاح صحیح ہوا یا نہیں ہوا, میں کس طرح سے اس حق سے دستبردار ہو سکتا ہوں. یہ چیزیں آتی ہیں. یہ کیا بات ہے؟ بات وہی ہے, چھ نمبر ایسے ہیں جسے ایک بڑے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ان کو آدمی کھول کے بیٹھے, پڑھنا شروع کرے, عمل کرنا شروع کرے, آہستہ آہستہ دین کی ہر شاخ سامنے آتی چلی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اتنا بڑا سمندر اس کے سینے میں بھر دیں گے دین کا کہ ساری زندگی کو حاوی ہوگا اور وہ چلتا چلے گا یہاں تک کہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ درجے کا مقبول ہو جائے گا. باقی جس شخص کو یہ چیز سمجھ میں نہ آئے کہ چھ نمبروں میں کیسی چیز آ گئی, عمل کر کے دیکھے, آہستہ آہستہ ساتھیوں میں دوسرے لوگوں میں دیکھتے دیکھتے خود اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا, آنے لگے گا. اس واسطے جب تبلیغ کے واسطے نکلیں ہمیشہ ہر مسلمان بھائی کا اکرام کریں, اس اکرام سے کسی وقت بھی غافل نہ رہیں. یہ اکرام بڑی دولت ہے. ایک دفعہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت جوش میں, یاد رکھو بڑے سے بڑا عمل ایک مسلمان کی ادنا دل آزاری سے اللہ کے یہاں بے رونق ہو جاتا ہے. آدمی کتنا بڑا عمل کرتا ہے جو جس کی فضیلت احادیث میں موجود ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی مسلمان کی دل آزاری بھی ہوئی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بے رونق ہو جاتا ہے. اس میں رونق نہیں ہے. حدیث پاک میں موجود ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ. بھائی مسلمان سچا پکا پورا مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نہ وہ ہاتھ سے کسی کو اذیت پہنچاتا ہے نہ زبان سے کسی کو اذیت پہنچاتا ہے. اس واسطے اقرار مسلم کا لحاظ ضروری ہے. اسی وجہ سے جب یہ جماعت پہلی مرتبہ تیار ہوئی, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کو تربیت دے کر گشت کرایا, جگہ جگہ پر یہ جماعت گئی اور پھر اس کو تھانے بھون بھیجا. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانے قدس اللہ سر العزیز کے وطن, اور تاکید کی کہ دیکھو خاص تھانے بھون میں نہیں جانا بلکہ آس پاس کے دیہات میں جاؤ, سات روز تک وہاں گشت کرو پورے اصول کی پابندی کے ساتھ, تاکہ جو لوگ حضرت مولانا تھانوی کی خدمت میں ان کے مریدین آنے والے ہیں دیہات سے وہ آئیں اور آ کر کے تم لوگوں کی خبر دیں. تو حضرت تھانوی کو جو خبر پہنچے گی تمہاری تو وہ خود ان کے اپنے مریدین اور اپنے آدمیوں کے ذریعے سے پہنچے گی. سات روز تک عمل کر کے سب طرف, پھر جمعے کی نماز حضرت کے پیچھے جا کر پڑھو اور جا کر حضرت سے عرض کرو کہ حضرت جی کام بہت اونچا ہے, ہم لوگ نہ آئے رہے, دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو خراب ہونے سے محفوظ رکھے, اور نصیحت لوگوں سے دعا لوگوں سے. ایسا ہی کیا, جماعت گئی آس پاس گشتیا دیہات میں اور پھر وہاں سے لوگ آنے شروع ہوئے, بتایا کہ ایک جماعت ایسی ہے وہ یہ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے, یہ طریقہ اس کا. حضرت مولانا تھانوی نے اپنے آدمیوں کو بھیجا, جاؤ تحقیق کرو کون لوگ ہیں, ان کا مرکز کہاں ہے, کدھر سے آئے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا اصول ہیں ان کے. وہ تحقیق کر کر کے آگے بتاتے رہے, یہاں تک کہ جب جمعہ کے دن آیا تو وہ لوگ آئے حضرت تھانوی کی خدمت میں اور حضرت نے ان کو وقت دیا, ان سے باتیں پوچھی, تم کون لوگ ہو, کیا اصول, سارے پوچھ پوچھ کے یہ رائے قائم فرمائی. صحابہ جیسا طرز, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طریقے پر دین کو پھیلایا کرتے تھے, پہنچایا کرتے تھے. پیارے دوستو, جس شخص کو اس میں شرکت کی دولت نصیب ہو جائے بہت خوش نصیب ہے, بہت خوش قسمت ہے. اللہ نے وہ راستہ عطا فرمایا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے. اس واسطے آپ حضرات کے یہاں جو جوڑ ہوا ہے, یہ جوڑ اب جماعتیں بن کر نکلے گا اور دین کی تبلیغ کو اشاعت کے لیے جائے گا. اس میں پہلی چیز تو ضروری یہی ہے کہ یوں سمجھیں کہ ہم اپنے دین کی تکمیل کے واسطے, اپنے دین کو پختہ کرنے اور حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. جو ہمارا بڑا ہمیں راستے میں ملتا جائے گا اس سے اپنے دین کی اصلاح کراتے چلے جائیں گے, اور جتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں گے. ہمارے سیکھنے میں جو کچھ غلطی ہے دوسرے بتائیں گے تو اس غلطی کی اصلاح کرتے چلے جائیں گے. اور سب سے ہمارا مقصود ہے اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے خزانے سے لینا, یہ مقصود اصلی ہے. لہذا اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے راستے میں اس کو بھی برداشت کرنا, کہیں ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے اس کو بھی برداشت کرنا, لوگ اپنے مسجد میں ٹھہرنے نہ دیں نکال دیں لاٹھی مار کر نکال دیں اس کو بھی برداشت کرنا, لڑنا نہیں مقابلہ نہیں کرنا. اس واسطے کہ دین کی خاطر نکلیں, طالب بن کر نکلیں, اپنے دین کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ اس طریقے پر چل پھر کر سب دنیا میں ہمارے دین کا کوئی حصہ کہیں سے ملے گا, کوئی حصہ کہیں سے ملے گا, کوئی کسی بزرگ سے, کوئی کسی عالم سے, کوئی کسی دیندار سے ملے گا. ڈھونڈتے بھالتے پھر رہے ہیں, جہاں جاتے جو چیز ملتی جا رہی ہے اس کو جمع کرتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے.
اور جو کچھ کہنا چاہیے اور کیا کہنا ہے
دعا کیا؟
ہر کام کے لیے پہلے دعا بھی ضروری ہے. اس واسطے کہ سب کے دل بھی اللہ کے قبضے میں, سب کی زبانیں بھی اللہ کے قبضے میں. جس دل کے اندر اس کام سے عداوت ہے, کوئی ضروری نہیں کہ وہ عداوت دائمی ہو. ہو سکتا ہے کہ آج عداوت ہو کر اللہ تعالیٰ اس کام کی محبت اس کے دل میں ڈال. جب دل سب کے حق تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے تو پھر مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں. اور عداوت کا بدلہ, عداوت کا مقابلہ عداوت سے نہیں دینا, گالیوں کا بدلہ گالیوں سے نہیں دینا, بلکہ عافیت و سلامتی کے ساتھ میں رہنا. خلیفہ مامون رشید کے حالات میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ رات میں اٹھے, انہوں نے غلام کو آواز دی, غلام لیٹے ہوئے تھے کہیے کہ ایک جگہ پر آواز دے رہا ہے یا غلام یا غلام. تو وہ غلام جاگ رہے تھے مگر سب سوتے بن گئے, کوئی نہیں بولا. پھر ایک نے کہا کہ ان غلاموں کو پھانسی دے دو, قتل کر دو, نہ دن میں چین نہ رات میں چین, ہر وقت یا غلام یا غلام. مامون رشید خلیفہ ہونے کے باوجود بڑی شان شوکت کے خلیفہ تھے, ان کے پاس جاہو سلطنت بہت کچھ تھا, لیکن وہ خاموش واپس چلے گئے. کسی وزیر کو معلوم ہوا, وزیر نے شکایت کی ان سے کہ غلام بہت بد اخلاق ہو گئے ہیں, ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. خلیفہ نے کیا جواب دیا؟ خلیفہ نے جواب دیا, کیا ان کی بد اخلاقی کو درست کرنے کے لیے میں بد اخلاق بنوں؟ یہ جواب دیا. سو بھائی, اگر کوئی شخص بری بات کہتا ہے تو جو چیز جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے. ایک شخص کی زبان مانوس ہے بری باتوں سے, اس کی زبان پر تو برے ہی الفاظ آئیں گے, اچھے الفاظ کہاں سے آئیں گے؟ اچھے الفاظ سیکھے نہیں بیچارے. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اچھے الفاظ بولنے کی, تو اچھے الفاظ بولے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گالیوں کا جواب نہیں دیا, برائیوں کا جواب نہیں دیا, غصے کا جواب بھی نرمی سے دیا. پیارے دوستو, مسلمان تو اس لیے پیدا ہوا ہے کہ یہ ایثار کرے, گالیاں کھا کر دعائیں دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے جا رہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. حضرت ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ ایک جگہ پر کہیں دریائے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, یہ بادشاہ چھوڑ کر چلے گئے تھے, فقیری اختیار کر لی تھی. دریا میں کشتی تھی, اس کشتی میں اسی قسم کے سر پھرے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں مجلس رقص ہونی چاہیے, مجلس سرود ہونی چاہیے, گانا بجانا شروع ہو گیا. وہاں ضرورت تھی ایک سر پٹے کی. سر پٹا کیا؟ کہ جس کو درمیان میں بٹھا لیا جائے, ایک شخص ادھر سے چپت مارے اس کے سر پر, ایک ادھر سے مارے, سب ہنسے مذاق اڑائے. ایسا کوئی آدمی ہونی چاہیے تفریح کے لیے. آدمی تلاش کرنے کے لیے گیا, دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں دریائے کنارے پر حضرت ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ, سمجھے کہ کوئی پاگل ہے باولا ہے پکڑ لائے, لا کر کشتی میں بٹھا لیا گیا. اور ان کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو گیا چپت مارنے کا, ایک نے ادھر سے مارا, ایک نے ادھر سے مارا. یہ تھے بہت بڑے ولی. حدیث میں ہے, حدیث قدسی ہے, من آزا لی ولی, من آزا ولی لی آزم فقط آزم تو بالحر, من آزا ولی لی فقط آزم تو بالحر, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کی میرے کسی ولی کو اذیت دیتا ہے, میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے, تو میں میری طرف سے اس کو اعلان جنگ. خدا پاک کی شان یہ کہ اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں, اس کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو روزی دیتے ہیں, کھانے پینے کو دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو برا کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں خدا موجود نہیں, پھر بھی خدا تعالیٰ ان کی روزی بند نہیں کرتے. تو خدا کی شان میں جو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ تو خدا تعالیٰ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن خدا پاک کے کسی محبوب کسی ولی کو اگر اذیت پہنچائی جائے تو وہ خدا تعالیٰ برداشت نہیں کرتے. جب ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا حضرت ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, تو غیرت خداوندی کو جوش آیا, وہاں سے ان کو الہام ہوا کہ کہو تم اس کشتی کو ڈبو دیں, سب کو غرق کر دیں. مگر وہ کیا جواب دیتے ہیں, وہ جو جواب دیتے ہیں, اے باری تعالیٰ جس طرح سے آپ کو قدرت ہے ان کو ڈبونے اور غرق کر دینے پر, آپ کو یہ بھی تو قدرت ہے کہ ان اندھوں کی آنکھیں کھول دیں, ان کو ہدایت دے دیں. توجہ کی, جتنے تھے سب کے سب ولی ہو گئے وہیں بیٹھے. ان حضرات کا تو حال یہ ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات میں کہ اپنے گھر میں ہو, تہجد کی نماز میں مشغول تھے, کوئی چور آیا ہے, آ کر گھر میں تلاش کیا, کچھ سامان نہیں ملا, ان کے سلام پھیرنے کا وقت آیا تو اسے پریشانی ہوئی کہ ابھی دیکھ لیں گے مجھے, چھپ گیا وہیں کہیں کہ دوبارہ جب نیت باندھے گی تب چلا آؤں گا. ان کو انداز ہو گیا کہ گھر میں چور ہے, انہوں نے اپنی گدڑی اس کے راستے میں ڈال دی جو اڑے ہوئے تھے, اور پھر نماز کی نیت باندھی تاکہ محروم نہ جاوے. تو وہ لوگ دشمنوں کے ساتھ میں, بدخواہوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرتے تھے. شنیدم کے مردان راہ خدا, دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ, ترا کہ میسر شبدی مقام کے بعد و استانت خلافت تو جنگ. میں نے سنا ہے کہ خدا کے راستے کے مرد, انہوں نے دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے تم کے ساتھ میں خیر خواہی کی ہے. اس واسطے مسلمان تو بدخواہوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کے لیے پیدا ہوا ہے, خود مصیبت اٹھا کر دوسروں کو راحت دینے کے لیے پیدا ہوا ہے. اس لیے اپنے مقام کو سوچنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کھیل کود ہو رہا ہے, کرکٹ کھیل رہے ہیں, لوگ شطرنج کھیلتے ہیں, کیا ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں, ہم کو کھیلنے کی اجازت نہیں؟ میں نے کہا آپ اپنے مقام کو پہچانیے. ایک شخص ہے جو ہوائی جہاز چلانا جانتا ہے, ایک بستی میں حملہ ہونے والا ہے, ضرورت ہے کہ اس بستی سے جلدی لوگوں کو نکالنا ہے. وہ جہاز لے کر جاتا ہے اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بستی سے زیادہ زیادہ لوگوں کو نکال کر باہر لے آئے حملے سے پہلے, تاکہ تباہی و بربادی سے بچ جائیں. جاتے جاتے راستے میں کہیں دیکھا کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, ابھی بیوقوف یوں کہے کہ میرا کوئی حصہ نہیں اس کھیل میں. ارے تمہاری ڈیوٹی کیا, اپنے ڈیوٹی کو سوچو, تمہارے سپورٹ کیا کام کیا گیا, کتنا بلند کام تمہارے سپورٹ کیا گیا, اس کو چھوڑ کر تم ادھر لگنا چاہتے ہو. تو جو خدا پاک نے مسلمان کی ذمہ داری عائد فرمائی ہے, مسلمان دوسروں کو دیکھا دیکھی اس ذمہ داری کو چھوڑ کر ان کے لہو لعب میں لگنا چاہتا ہے, اس واسطے اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کی ضرورت ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داریاں بیان فرما دی, صحابہ کرام نے ان کو جمع کیا, محدثین نے ان کو کتابوں میں لکھا, اور آج تک وہ پہنچا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق میں رحمت فرمائے.